جمعرات 3 اگست کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں نئے وزیراعظم کے منتخب ہونے کے 2 روز بعد بھی وفاقی کابینہ نہ بن سکی. حکمران جماعت کے رہنما اختلافات کو مسترد کرتے ہیں مگر تجزیہ کار نے کہا
صرف اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی کنفرنٹیشن ڈیولپ نہ کی جائے جس سے حالات نون کے مزید بگڑیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان میں نئے وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد 2 روز کی مشاورت کے باوجود کابینہ کے ممبران کے نام سامنے نہیں آ سکے اور کابینہ تشکیل نہیں دی جا سکی. تفصیل کے ساتھ عابد حسین.
پاکستان کے 9 منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وفاقی کابینہ میں شامل افراد کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس میں شرکت کے لیے آج مری پہنچے, جہاں اجلاس میں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ حکمران جماعت کی سینئر قیادت پہلے سے ہی موجود تھی. اجلاس میں وفاقی کابینہ میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے والے افراد کے ناموں پر مشاورت کی گئی, لیکن ابھی تک حتمی نام سامنے نہیں آئے ہیں. سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. پارٹی ذرائع کے مطابق چودھری نثار علی خان نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے, جبکہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کے خلاف 25 سال میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا آپریشن جاری ہے. علیحدگی پسندوں نے فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا, جس میں ایک میجر سمیت 3 فوجی مارے گئے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری حزب المجاہدین نے قبول کی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں مسلح شدت پسندوں نے بھارتی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا, جس میں میجر کملیش پانڈے, سپاہی تنظیم چونتین اور سپاہی کرپال سنگھ ہلاک ہو گئے. فوجی ترجمان کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, تاہم انہیں تلاش کرنے کے لیے وسیع علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہے. مسلح گروپ حزب المجاہدین نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی, جبکہ فوجی ترجمان راجیش کالیا نے فوجی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. کور ہیڈ کوارٹر پر مارے گئے فوجیوں کو وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے خراج عقیدت ادا کیا. اس دوران فوجی آپریشن کے تازہ مرحلے میں آج کولگام ضلع کے 2 مقامی شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. 7 ماہ سے جاری فوجی آپریشن میں 4 اعلی کمانڈروں سمیت 140 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, تاہم مختلف حملوں میں 40 سے زیادہ فوجی بھی مارے گئے.
بھارت کی شمالی ریاستوں ہریانہ اور راجستھان کی 50 سے زیادہ خواتین نے شکایت کی ہے کہ کسی نے انہیں بے ہوش کر کے پراسرار طریقے سے ان کے بال کاٹے ہیں, لیکن اس معاملے کو حل کرنے میں پولیس ابھی تک ناکام ہے. نوشین عباس.
ہریانہ میں گڑگاؤں کے علاقے بھیمگڑ کی 53 سالہ سنیتا دیوی کا کہنا ہے کہ وہ ایک تیز روشنی سے بے ہوش ہو گئی تھیں اور 1 گھنٹے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ کرنے والا ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے چمکدار کپڑے پہن رکھے تھے. گڑگاؤں پولیس کے ترجمان روندر کمار کا کہنا ہے کہ شکایت کی تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن اس بار حملہ آور مبینہ طور پر ایک خاتون تھی.
پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تیار کردہ فارم سے پارٹی فنڈز کے معاملے میں خاصا ابہام پیدا ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
عمران خان کی نااہلی اور پاکستان تحریک انصاف کو ممنوع ذرائع سے ملنے والے فنڈ سے متعلق درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے اثاثوں سے متعلق فارم میں ملکی اور غیر ملکی فنڈنگ کے لیے الگ الگ کالم ہونے چاہیے تاکہ غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کا پتہ لگانے میں آسانی ہو. درخواست گزار حنیف عباسی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بینظیر بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہر سیاسی جماعت آڈٹ کروانے کی پابند ہے. درخواست گزار نے کہا کہ تحریک انصاف کے اثاثوں کے ذرائع کی چھان بین ہونی چاہیے.
ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹی وی پر دکھائی جانے والی تقریب حلف برداری میں 2ری مرتبہ صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. صدر روحانی نے مئی میں ہونے والے الیکشنز میں اپنے حریف ابراہیم رئیسی کے خلاف بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی تھی. بنگلہ دیش کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں انسداد بدعنوانی کے سلسلے میں قائم کی گئی ہاٹ لائن پر ہزاروں افراد نے کالز کی ہیں. انسداد بدعنوانی کمیشن کے ترجمان پرناب بھٹاچاریہ نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہاٹ لائن کے قیام کے بعد سے انہیں اب تک 75,000 سے زیادہ کالز موصول ہو چکی ہیں, لیکن ترجمان کے مطابق زیادہ تر شکایات ان کی حدود سے باہر ہوتی ہیں, جن میں خاندانی تنازعات اور جہیز سے متعلق مسائل شامل ہیں. ترجمان کے مطابق 200 متعلقہ شکایات درج بھی کی گئی ہیں. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت پر روس کے خلاف پابندیوں کے بل پر دستخط کر کے اس کو قانون کی شکل دے دی ہے. شمائلہ جعفری.
اس نئے قانون کے تحت ایران اور شمالی کوریا پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. صدر نے کانگریس کو یہ بل منظور کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا. صدر ٹرمپ کے دستخط کے بعد روسی وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس بل کو قانون کی شکل دینے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف مکمل تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باعث نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں.
مونٹریال میں امریکہ سے آنے والے تارکین وطن افراد کی تعداد اچانک بڑھ جانے کے بعد حکام نے اولمپک اسٹیڈیم کو ایک پناہ گاہ کے طور پر کھول دیا ہے۔ رواں برس جنوری سے اب تک 4,300 سے زیادہ افراد امریکہ سے پناہ کی تلاش میں کینیڈا پہنچے ہیں، اور ایک برطانوی سرجن کی قید کی سزا کو بڑھا کر 20 برس کر دیا گیا ہے، جس نے ایک صحت مند مریض کو چھاتی کا سرطان تشخیص کر کے اس کا غیر ضروری آپریشن کیا تھا۔ ایئن پیٹرسن کو ابتدا میں 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اب مریضوں کے خدشات کو دیکھتے ہوئے آج اپیل کورٹ نے سزا میں اضافہ کر دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فوج ہی ہے جو ملک کو پٹری پر لاتی ہے اور سویلینز ہیں جو آ کر اس کو پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ پاکستان میں نواز شریف کی دوسری حکومت کا تختہ الٹنے والے سابق آرمی چیف نے اور کیا کہا ہے، ان کا انٹرویو سنیے گا آج سیربین میں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں نئی وفاقی کابینے کی بات سے، کیونکہ اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ ابھی تک بنی نہیں ہے۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ابھی تک وفاقی کابینہ کو حتمی شکل نہیں دے سکی، حالانکہ جماعت کے نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو حلف اٹھائے ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
نو منتخب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی وفاقی کابینہ میں شامل افراد کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے صحت افزا مقام مری پہنچے، جہاں پر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت پہلے سے ہی موجود تھی۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے والے افراد کے ناموں پر مشاورت کی گئی، لیکن ابھی تک حتمی نام سامنے نہیں آئے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ حکمراں جماعت کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی کابینہ میں شامل وزراء کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اس میں زیادہ تر وہی افراد ہوں گے جو سابق کابینہ کا حصہ تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کل اپنے عہدوں کا حلف اٹھائے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چودھری نثار علی خان نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، جبکہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اپنی نئی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے حکمراں جماعت کی طرف سے نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے کی جانے والی مشاورت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسا شخص اس مشاورتی عمل کی صدارت کر رہا ہے جس کو سپریم کورٹ پاناما لیکس کے مقدمے میں نااہل قرار دے چکی ہے۔ حال ہی میں اس جماعت میں شامل ہونے والے سابق وفاقی وزیر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی سے لے کر اب تک پاکستان میں حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور میں نے پی ایم ایل این کے انفارمیشن سیکرٹری سینیٹر مشاہد اللہ خان سے پوچھا کہ کیا نئی کابینہ پر کوئی فیصلہ ہوا ہے؟
جی ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آج یا کل میرا خیال اب اٹھائے گی، آج کل میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ کابینہ بننے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھو، اس میں سوچ بچار تو کرنا پڑتا ہے نا، مطلب کہ ویسے تو کوئی ٹائم، اگر آپ دیکھیں جمعے کو وہ فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد ہفتہ اتوار تو چھٹی ہی تھی، اس کے بعد سے غور و فکر ہو رہی ہے باقاعدہ سے کہ اس میں ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہوتا ہے، کیبنٹ بنانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس کے بعد تو پہلے تو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب ایک دو دن میں اس پہ مشاورت تو ہو رہی ہے، کل بھی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج فائنل ہو گیا ہوگا۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیکس ایشو ہے، لیکن حکومت تو وہی ہے، آپ کی پارٹی وہی ہے، تو کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اختلافات ہیں کابینہ کے انتخاب میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کیا ایسا ہے اور یہ کس کے درمیان اختلافات ہیں؟ موجودہ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم کے درمیان ہیں، یا اختلافات کسی اور کے درمیان ہیں، یا کسی اور نقطے پہ ہیں؟
دیکھیں، اختلاف ہے ہی نہیں ہے، اگر کہیں خبریں آ رہی ہیں تو درست نہیں ہیں۔ میں کل سارا دن مریض میں تھا, وہاں پہ میرے سامنے اول تو کیبنٹ میں جو بہت زیادہ ڈیلیبریشنز نہیں ہوئی ہیں, اور ہماری پارٹی جو ہے نا, مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے درمیان اختلاف ہے, ہمارا جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا لیڈر بھی محمد نواز شریف ہی ہے, لہٰذا اختلافات کا کوئی سوال کہیں پہ ہے نہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں مطلب کہ کس کو رکھا جائے کس کو نہ رکھا جائے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہوگی, لیکن تھوڑی بہت ہوگی اور اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے.
اچھا, کیا اعجاز الحق کو اگلے کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں یہ بات ہوئی نہیں ہے ابھی تک, لیکن اعجاز الحق یہ ضرور ہے کہ ہمارے انہوں نے ساتھ دیا ہے ہمیشہ جب سے ہماری حکومت ہے, اس ایپیسوڈ میں بھی انہوں نے پورا ہمارا ساتھ دیا ہے, تو اگر کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس میں تو وہ ان کو وہ بھی کنسیڈریشن میں تو ہو سکتے ہیں نا.
اچھا, اور کوئی نئے نام؟
مجھے تو پرانوں کا نہیں پتا, آپ نئے نام مجھ سے پوچھیں.
اچھا, لیکن اگر پرانوں کی بات کریں تو کیا چودھری نثار علی خان کابینہ میں رہیں گے؟
کل چودھری نثار علی خان جو تھے وہ کافی یعنی کہ انوالو ہو کے ساری چیزیں سارا سلسلہ دیکھ رہے تھے, تو اس سے تو میرا امپریشن یہ ہے کہ وہ ہوں گے, لیکن ایک اعلان بہرحال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی مجھ سے اگر کوئی ہنر ہوا تو میں شاید نہ ہوں, لیکن اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہو سکتا. شاہد خاقان سے ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں یہ میرے علم میں ہے.
اچھا,
تو ہو سکتا ہے وہ شامل ہوں.
اور کیا آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ ان کو وزارت داخلہ ہی دی جائے گی اگر وہ کابینہ میں شامل کیے گئے, یا کوئی اور وزارت دینے کا امکان ہے؟
اس پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پہ انالیسز ہو سکتے ہیں. میرا ذاتی انالیسز یہ ہے کہ پچھلے چار سوال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مستقل وزیر خارجہ نہیں ہے. اب وہ اس سے ایک سینئر ترین سرتاج عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے وزیر خارجہ رہے ہیں, اگر وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے تو وہی وزیر خارجہ ہوتے, تو تمام پریشرز کو اگر قبول کر کے انہیں اب تک رکھا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کوئی وجہ کہ مزید جو چند مہینے رہ گئے حکومت کے اس میں وہ انہیں ہٹائیں گے.
یہ تھے پی ایم ایل این کے انفارمیشن سیکرٹری سینیٹر مشاہد اللہ خان. حکمران جماعت کے نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں لیکن ان کی کابینہ بننے میں دیر لگ رہی ہے. میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائٹ سے پوچھا کہ کیا ایسا پہلے ہوا ہے؟
میرا خیال ہے ایسا کم ہی ہوا ہے اس سے پہلے تاریخ میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ ان کے بارے میں نیا فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے وزیر داخلہ تھے ان کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ان کو وزارت خارجہ میں لایا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی خود خواہش تھی پچھلی دفعہ بھی کہ انہیں وزارت خارجہ دی جائے. تو جب وزارت خارجہ دی جائے گی تو پھر وزارت داخلہ خالی ہو جائے گی.
لیکن
یہ دو ٹاپ سلاٹ
جی, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور مستعفی ہونے والے ہیں.
میرا خیال ہے کہ انہیں منا لیا جائے گا.
اچھا, یہ کیا اطلاعات ہیں؟
یہ اس لیے کہ کیونکہ وہ ان کا یہ ہے کہ میں جو سینئر آدمی ہوں اور میں کسی جونیئر کے ماتحت کام نہیں کروں, لیکن وزارت خارجہ کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے سینئر ترین ہوگا وزیر اعظم کے بعد, اور نواز شریف کی کابینہ میں کوئی چونکہ وزیر خارجہ تھا ہی نہیں, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو جائیں کہ ان کو اب سینئر پوزیشن دے دی گئی ہے.
اچھا, آپ نے کہا یہ وزارت داخلہ وزارت خارجہ کے جو دو فیصلے ہونے ہیں,
اور کچھ نئی انکلوژنز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو.
اچھا, تو نئی انکلوژنز میں جو نئے نام ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ینگسٹر ہیں طلال چودھری ہیں دانیال عزیز ہیں اور بہت سے جو مریم اورنگزیب ہیں, کیا نام ہے ان کا جو اسلام آباد سے منسٹر ہیں طارق فضل چودھری صاحب ہیں, تو یہ جو سارے وزیر ہیں ان کی بھی ری پوزیشننگ ہوگی, اور جو نہیں ہے وزیر ان کو وزیر بنانا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سے کیا فرق پڑے گا, پرائم منسٹر جو نئے بنے ہیں ان کی بھی رائے ہوگی. سنا ہے شہباز شریف صاحب بھی اس میں ان پٹ دے رہے ہیں, اور کئی ناموں پر اختلاف ہے کئی ناموں پر اتفاق ہے. یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو چل رہی ہیں.
اچھا، اور جن ناموں پر اختلاف ہے تو کیا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ افراد اور اسٹیبلشمنٹ کے ناپسندیدہ افراد میں سے انتخاب کا مسئلہ ہے یہاں پہ؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی وزراء میں سے کوئی ایسا ہے جو دو تین ناپسندیدہ نام تھے، پرویز رشید تھے، مشاہد اللہ خان تھے، نحال ہاشمی تھے، وہ تو تینوں سائڈ لائن ہو چکے ہیں، اور باقی میرا خیال ہے کوئی وزیروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب یا خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں. ہاں، اپنی پارٹی سے زیادہ کا موقف وہ ضرور بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ غلط تاثر ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. صرف اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی کنفرنٹیشن ڈیولپ نہ کی جائے جس سے حالات نون کے مزید بگڑیں. اسی لیے آج یہ فیصلہ قبول کر لیا گیا ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی کہ وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے آئیں گے، لیکن بعد میں انہیں جب سیکیورٹی کے بارے میں بتایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی رائے بتائی گئی کہ یہ سیف نہیں ہوگا اور آپ موٹر وے کے ذریعے جائیں، تو انہوں نے وہ موٹر وے والا جو راستہ ہے اس کو اپنا لیا ہے. تو ایک طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مشورے جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں.
اچھا، ویسے کچھ اطلاعات ایسے بھی ہیں کہ اعجاز الحق کے نام پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کابینہ میں، اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی باتیں سامنے آئی ہیں؟
صرف یہ بات ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے ان کا پرسنل تعلق ہے کافی، اور پہلے بھی یہ فیل کیا جا رہا تھا، اعجاز الحق صاحب بالخصوص یہ فیل کرتے تھے کہ وہ ان کو باہر رکھا جا رہا ہے، اور اب چونکہ وہ بڑے ایک سٹرانگ اتحادی کے طور پہ شاید خاقان عباسی کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس لیے یہ کیا سرائیاں جاری ہیں کہ وہ بھی کابینہ میں آ سکتے ہیں.
اچھا، لیکن وہ فرد واحد کی پارٹی کے لیڈر ہیں
یہ، لیکن ان کو سمبالک حیثیت میں لیا جاتا ہے کہ ضیاء الحق ہیں، اور پارٹی کے اندر جو مذہبی عنصر ہے اور جو رائٹ دائیں بازو کا جو عنصر ہے اس کی نمائندگی کے طور پہ انہیں لیا جاتا ہے.
یہ تھے صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ، جو ٹی وی چینل دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں اور جو پاکستان میں وفاقی کابینہ کے بننے میں تاخیر پر بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی سابق رکن اور ایم این اے عائشہ گلالے نے عمران خان پر نامناسب ٹیکسٹ میسیجز بھیجنے کا الزام لگایا، تو معاملے کی تصدیق سے پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کی اور ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف مہم چلا دی. اس سے پہلے بھی کافی مرد سیاستدان کھلے عام پارلیمنٹ میں خواتین سیاستدانوں کی تذلیل کر چکے ہیں. اس سارے معاملے پر سنیے اسلام آباد سے ارم عباسی کی رپورٹ.
کیا میں ایسے شخص کو معاف کر دوں جس نے اس طریقے کے جملے مجھے کہے جو کام کرنے والی خواتین جو اپنی ورک پلیسز پہ جاتی ہیں اور ان کو اس طریقے سے ابیوز کی جاتا ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور ان کی سیاست ان کے کام سے ان کو روک دیا جاتا ہے؟
یہ پی ایم ایل فنکشنل کی نصرت سحر عباسی کی آواز ہے جنہوں نے چند ماہ پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی. انہیں ساتھی رکن اسمبلی امداد پتافی نے کھلے عام اسمبلی کے فلور پر ہراسا کیا. معافی کے بعد صلح صفائی تو کروا دی گئی، مگر اس کے پیچھے کار فرما سوچ کو نظر انداز کر دیا گیا. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس دفعہ تو میں نے یہ کچھ دیکھا اور دوسری خواتین کے ساتھ بھی کہ باقاعدہ وہ ابیوز لینگویج یوز کرنا، اس طرح کے جملے کسنا کہ جیسے ہم پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں خواتین، جس طرح میرے ساتھ اس دفعہ ہوا. اس چیز کو اتنا لوگوں نے برا محسوس کیا، اتنا اس کا ریئیکشن آیا کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ نے بھی اس کا نوٹس لیا. لیکن صرف میری بات یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ صرف نوٹسز نہ لیں، خدا را کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں.
صرف سندھ اسمبلی میں ہی نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی متعدد بار خواتین سیاستدانوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جنسی تفریق برتی گئی. جسے سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاشرے میں خواتین کے تقدس کے لیے قانون سازی کرنے والے اگر خود ان کی عزت نہیں کریں گے تو باقی عوام کیسے کرے گی؟ چند دن پہلے ہی ایک اور خاتون سیاستدان عائشہ گلالئی نے عمران خان پر نامناسب ٹیکس میسجز بھیجنے کا الزام لگایا. معاملے کی تصدیق ہونے سے پہلے ہی بیشتر مقامی ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا یوزرز عائشہ اور ان کی بہن کو ہراساں کرنے میدان میں اتر آئے. اس سلسلے میں اسلام آباد کی باد شہری کہتی ہیں،
انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کی کور تک باٹم تک پہنچنا چاہیے، اس کے بعد پھر کچھ اگر آپ لوگوں نے ڈیڈیوس کرنا ہے تو وہ کریں، ادر دین دیٹ اس سے پہلے اس طرح سے کرنا از ویری بیڈ.
وی مسٹ آسک ہیم کہ بھی اور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے عمران خان کو کہ لیکن اس نے ایسا کیا ہے نہیں کیا، اینڈ اگر عائشہ کے پاس ایسا کچھ ہے ایویڈینس ہے تو شی مسٹ شو دیٹ.
حالیہ واقعات نے ایک مرتبہ پھر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک صرف گلی محلوں میں ہی نہیں بلکہ معاشرے کے سب سے معتبر ادارے پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں خواتین کی صنفی تفریق کے خلاف جنگ مزید مشکل بننے کا خدشہ ہے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے پر روس کے خلاف پابندیوں کے بل پر دستخط کر کے اس کو قانون کی شکل دے دی ہے. اس کے رد عمل میں روس کے وزیر اعظم دیمیتری میدویدیو کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باعث نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے شمائلہ خان سے.
روس پر پابندیوں کے نئے امریکی قانون پر روسی وزیر اعظم دیمیتری میدویدیو نے کہا ہے کہ اس بل کو قانون کی شکل دینے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے روس کے خلاف مکمل تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باعث نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویسلی نیبینزا کا کہنا ہے کہ روس اس صورتحال کے باوجود امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھے گا.
ہم امریکہ سمیت اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کے طریقوں اور ذرائع کو تلاش کرنے پر پریشان نہیں ہوں گے. اس لیے نہیں کہ بل میں جو لکھا ہے اس پر ہم متفق ہیں یا امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عالمی برادری، امریکہ اور روس کے مفاد میں ہے کہ ہم اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم تعاون کر سکتے ہیں.
واضح ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان نے روس پر پابندیوں کا یہ بل امریکی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے الزامات کے بعد منظور کیا تھا. اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اسی تناظر میں امریکی صدر نے ملک کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر دباؤ بھی بڑھا دیا ہے. روس امریکی انتخاب میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے. اس نئے قانون میں شامل پابندیوں کا روس کے تیل اور گیس کے پروجیکٹس پر اثر پڑے گا. اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویزلی نیبینزا کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچائیں گی، لیکن اس سے روس کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا.
اسے ہمارے تعلقات کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ہم اسی صورت میں کام کریں گے جب یہ امید ہو کہ یہ صورتحال ایک دن تبدیل ہو جائے گی. لیکن جن لوگوں نے یہ بل مرتب کیا ہے، اگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری پالیسی تبدیل ہو جائے تو وہ غلط ہیں، اور تاریخ کئی بار یہ ثابت کر چکی ہے. انہیں اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جھکتے نہیں اور ہم ٹوٹتے بھی نہیں.
واضح ہے کہ امریکہ کے اس نئے قانون کے تحت ایران اور شمالی کوریا پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. ایران نے ان پابندیوں کے بارے میں کہا ہے کہ نئی پابندیاں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہیں اور تہران اس کا موضوع جواب دے گا.
روس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باعث نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں. تفصیل بتا رہی تھیں شمائلہ خان. پاکستان میں کمیونسٹ تحریک کے مرکزی کردار استاد پروفیسر جمال الدین نقوی انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 85 سال تھی اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے علیل تھے. پروفیسر جمال نقوی نے نہ صرف خود بائیں بازو کی سیاست کی بلکہ نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو اس طرف راغب کیا. ان کا شمار کمیونسٹ پارٹی کے سخت گیر رہنماؤں میں ہوتا تھا. کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان کی زندگی اور جد و جہد پر نظر ڈالی ہے.
جمال الدین نقوی کی پیدائش 1932 میں بھارت کے شہر الہ آباد میں ہوئی. پروفیسر جمال نقوی 1949 میں پاکستان آ گئے. یہاں انہوں نے کراچی میں اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کی. سابق سیاسی کارکن اور پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ جمال نقوی نے طلبہ تحریک میں اہم کردار ادا کیا.
اس وقت کراچی میں نا بڑا مسئلہ تھا تعلیمی اداروں کا، یونیورسٹی ایکٹیو نہیں ہوئی تھی، کالجز کم تھے، فیسیں زیادہ تھی، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے سب سے پہلی پاکستان میں اسٹوڈنٹ موومنٹ آرگنائز کی، جو 8 جنوری 1953 کی تحریک کہلاتی ہے.
رہائی کے بعد انہوں نے جب کراچی یونیورسٹی میں ملازمت کی کوشش کی تو اس وقت کے وائس چانسلر نے انہیں ناقابل برداشت قرار دے کر ملازمت دینے سے انکار کر دیا, جس کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے. وہاں بھی وہ نوجوانوں کو ترقی پسند سیاست کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے. 1960 کی دہائی میں جب کمیونسٹ پارٹی پر کریک ڈاؤن ہوا تو پروفیسر جمال نقوی انڈر گراؤنڈ چلے گئے. پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی جب 1968 میں چین اور ماسکو کی حمایت میں نظریاتی طور پر تقسیم ہو گئی تو پروفیسر جمال نقوی نے نازج امروہی کے ساتھ مل کر ماسکو کی حمایت جاری رکھی. صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ 1973 کے آئین سازی میں بھی پس پردہ کمیونسٹوں کا اہم کردار تھا. جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1980 میں پروفیسر جمال نقوی کو گرفتار کیا گیا. اس وقت وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے قائم مقام سیکرٹری جنرل تھے. فوجی عدالت میں زیر سماعت یہ مقدمہ جام ساکی کیس کے نام سے مشہور ہوا. پروفیسر جمال نقوی نے رہائی کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. چند سال پہلے انہوں نے لیونگ دی لیفٹ بیہائنڈ کے نام سے کتاب تحریر کی, جس میں انہوں نے اپنے سیاسی نظریے کو مسترد کر دیا تھا. ریاسوئل بی بی سی کراچی.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
بھارت نے سری لنکا کے خلاف کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 344 رنز بنا لیے تھے اور اس کے صرف 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. چتیشور پجارا 128 اور اجنکیا رہنے 103 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. یہ دونوں چوتھی وکٹ کی شراکت میں 211 رنز کا اضافہ کر چکے ہیں. چتیشور پجارا کی اس سیریز میں یہ دوسری سینچری ہے. گول ٹیسٹ میں بھی انہوں نے سینچری بنائی تھی. شیکھر دھون 35, راہل 57 اور کپتان وراٹ کوہلی 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کرکٹ آسٹریلیا اور کھلاڑیوں کے درمیان مالی تنازع حل ہو گیا ہے اور اب آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کا بنگلہ دیش کا دورہ معمول کے مطابق ہوگا. عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کل سے لندن میں شروع ہو رہی ہے. اولمپک اور عالمی چیمپئن یوزین بولٹ کا یہ الوداعی ایونٹ ہے. 100 میٹرز کی ریس میں یوزین بولٹ کے حریف کینیڈا کے آندرے ڈی گریس ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے سبب مقابلوں سے باہر ہو گئے ہیں. انہوں نے گزشتہ سال اولمپکس میں 100 میٹرز کی ریس میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے میونخ میں لیورپول کو پینلٹیز پر شکست دے کر 4 قومی فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا. یہ اس ٹورنامنٹ میں لیورپول کی پہلی شکست تھی. مینچسٹر یونائیٹڈ نے سیمپڈوریا کو 2-1 سے ہرا دیا. برازیل کے فٹ بالر نیمار کو پیرس سین جیرمان کی طرف سے کھیلتے ہوئے سالانہ 40 ملین پاؤنڈ ملیں گے. نیمار نے بارسلونا چھوڑ کر پیرس سین جیرمان میں شمولیت اختیار کی ہے. پیرس سین جیرمان نے اس کے لیے بارسلونا کو 198 ملین پاؤنڈ ادائیگی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. خواتین فٹ بال یورو کے سیمی فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں. ہالینڈ کا مقابلہ انگلینڈ سے اور ڈینمارک کا آسٹریا سے ہے. گریگر ڈیمیٹروف اور میلوس رانچ واشنگٹن میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. سٹینفورڈ کے خواتین ٹینس ٹورنامنٹ میں ماریا شروپووا بازو میں تکلیف کے سبب دوسرے راؤنڈ کے میچ سے دستبردار ہو گئیں. ومبلڈن چیمپئن گاروین موگوروزا نے کائلا ڈے کو شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فوج ہی ہے جو ملک کو پٹری پر لاتی ہے اور سویلینز ہیں جو اس کو آ کر پٹری سے اتار دیتے ہیں. اور کیا کہا ہے سنیے گا ان کے خصوصی انٹرویو میں جو آگے چل کر. اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان میں 2 روز کی مشاورت کے باوجود 9 منتخب وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ممبران کے ناموں کا اعلان نہیں کر سکے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے، جس میں ایک میجر سمیت 3 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے دوسری مرتبہ صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے پر روس کے خلاف پابندیوں کے بل پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی ہے، اور روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ شامی حزب مخالف کے ساتھ شہر حمس میں لڑائی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تیسرا ڈی اسکیلیشن زون بنانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اور ایک برطانوی سرجن کی سزا کو بڑھا کر 20 برس کر دیا گیا ہے، جس نے ایک صحت مند مریض کو چھاتی کا سرطان تشخیص کر کے اس کا غیر ضروری آپریشن کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کے موقع پر بی بی سی اردو پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ ویژن پاکستان کے نام سے انٹرویوز کی خصوصی سیریز کر رہی ہے، جس میں سیاستدانوں سے پاکستان کے ماضی اور مستقبل پر بات کی جا رہی ہے۔ جاوید سمرو نے یہ انٹرویوز کیے ہیں، اور آج پہلا انٹرویو سنیے جو ایک فوجی سیاستدان کا ہے، یعنی سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کا۔ ان سے پہلے پوچھا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں بانی پاکستان محمد علی جناح کا ملک کے بارے میں ویژن کیا تھا۔
پاکستان کو بالکل ایک تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ گھر جو اچیو کیا، جو سکسیزفل، دوسرا ان کی سکسیز، ایک بہت اچھی سکسیز جو میں کہوں گا وہ کہ یہ گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے خود کفیل ہے۔ اٹ کین اسٹینڈ ان آن اٹس اون فیٹ، پروگریس اینڈ ڈیولپ ایز اے پروگریسو کنٹری۔
پاکستان وہ حاصل کیوں نہیں کر پایا اب تک؟ اب
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی فیلیئر۔
صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی؟
اب آپ میرے خیال میں آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کی۔
انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے۔
ہاں 30 سال، دیکھیں ان کے فیلیئر، دیکھیں آپ فیلیئر اور سکسیز کس چیز سے جج کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے میں نے وہ ڈیفینیشن دے دیا آپ کو۔ دیکھیں چاہے ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو یا مونارکی ہو، دیکھیں عوام کو اور ملک کو اس سے اتنا زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ عوام کو، ملک کو چاہیے ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، اور ملک میں ترقی ہو رہی ہے، اس کی معیشت اچھی کر رہی ہو، انڈسٹری، ٹیلی کمیونیکیشن، آئی ٹی، ایگریکلچر، واٹر، میں یہ سارے یہ چیزیں ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں
اس کے اس میں آپ دیکھ لیں سیویلین حکومتوں کے ریکارڈ سارے اویلیبل ہیں اور ملٹری حکومتوں کی دیکھ لیں، اس پہ پھر آپ کہیں کہ یہ فیل اور یہ پاس
نہیں۔ لیکن جو ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، جو آزادی اظہار ہوتا ہے، جو جمہوری ادارے بننا ہوتے ہیں، جو باقی اداروں کا تقدس ہوتا ہے، جو زبانوں کو اہمیت دینا ہوتی ہے، چھوٹی زبانوں کو، جو ایک اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بھی تو سماج کا حصہ ہے۔ صرف سڑکیں، برج اور گھر اور نوکری، یہ ایک حصہ، امپورٹنٹ حصہ ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔
نہیں، امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ وہی ہے ملک کی ترقی۔ 20 کروڑ عوام کے لیے ان کو خوشحالی اگر نہیں مل رہی ہے، اور لیکن ہم نے جناب بڑی لبرٹی انہیں دی ہوئی ہیں، بڑی ہم نے الیکٹڈ الیکشنز کروا دیے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ اس کا جب ہے جب اینڈ پروڈکٹ ٹھیک ہو رہا ہو، اینڈ پروڈکٹ اچیو کرنا ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں لبرٹی اور ڈیموکریسی، وہ بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو میں آپ کو ایشورنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی ایک ایک جو ایسنس آف ڈیموکریسی ہے وہ بھی کم از کم میرے زمانے میں، آپ، میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، ایکچوئل ڈیموکریسی میں نے رلائی ہے پاکستان، جس میں امپاورمنٹ آف دا پیپل، امپاورمنٹ آف مائنورٹیز، امپاورمنٹ آف ویمن، لبرٹی ٹو دا میڈیا، فریڈم آف اسپیچ۔
کیا فوج جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے؟
بہت زیادہ رکھتی ہے، اور بالکل فوج کی یہ سمجھنا کہ فوج خام خام میں ٹیک اوور کر لیتی ہے اور مارشل لاء لگا دیتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ آپ اس وقت جب مارشل لاء لگے ہیں، اس وقت پاکستان کی حال صورت حال کو دیکھ لیں آپ، اس سے آپ جج کریں کہ کیا لگنا چاہیے تھا، ضرورت تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے، چیکس اینڈ بیلنسز، تو جب مس گورننس ہو رہی ہے اور ملک نیچے جا رہا ہو، کیا کرے آگے؟ لوگ بھاگتے ہیں فوج کے ساتھ اور فوج ٹیک اوور کرتی ہے اور ملک کو واپس پٹری میں چڑھاتی ہے، اور پھر جب جاتی ہے پھر پٹری سے اتر جاتی ہے وہ۔
لیکن جو آپ کے پری ڈیسیسرس رہے ہیں، ان کے زمانے میں آدھا ملک ٹوٹا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان پر الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ملک میں جو بنیاد پرستی، جو ایکسٹریمزم کا پروان چڑھنا ہے وہ سب ان کے زمانے میں ہوا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں کو پٹڑی پہ لاتی ہے اور ان کو مستحکم کرتی
نہیں؟ میں بالکل کہوں گا کہ پہلا آپ نے کہا کہ جو ملک ٹوٹا، ملک توڑا گیا، جو بعد میں بھٹو صاحب جو آئے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے توڑا.
وہ کیا
ان کی وجہ سے ٹوٹا؟
بھٹو صاحب اس وقت کچھ بھی نہیں تھے.
نہیں نہیں کچھ
ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے،
انہوں نے ہی انفلوئنس بیک گراؤنڈ میں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ایمرج ہوئے. اور ان کی جو اب اس کی ہسٹری میں ہم چلے جائیں گے کیا انہوں نے کہا اور کیا کیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ہوا ہے.
تو فوج پہ اس کا کوئی الزام نہیں ہے؟ یحیٰ خان کے کچھ الزام نہیں ہے؟
ایوب خان کے، یحیٰ خان کے اوپر یس الزام لگایا جا سکتا ہے، بالکل یحیٰ خان پہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن 10 سال جو حکومت ایوب خان نے کی ہے ان کی آپ وہی ترقی اور خوشحالی کی باتیں کریں تو آپ دیکھیں گے پاکستان آسمان پہ گیا تھا ان کے زمانے میں. تو وہ انہوں نے 10 سال میں اور کیا کرے آدمی، سارے تمام ڈیمز انہوں نے آپ کو دیے ہیں، تمام کالا باغ. یہ
جل ضیاء کے دور کو کیا کہیں گے آپ؟
اچھا اب ضیاء وہ کنٹروورشل ہے، اور وہ جو آپ نے کہا ہے مذہبی انتہا پسندی وغیرہ، اس لائن پہ انہوں نے چلایا، میں بھی ایگری کروں گا اسے. بالکل انہوں نے ایسی راہ چنا کہ جس کا اثر ابھی بھی پاکستان میں ہے. لیکن اس کی کلیریفیکیشن میں ایک بات ضرور کہوں گا، 79 سے 89 جو ہوا افغانستان میں جب روسی فورسز آئیں اور ہمیں ٹو فرنٹ وار تھریٹ ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کو ایسٹ اور ویسٹ سے دونوں سائڈ سے تھریٹ ہوا، اس کی وجہ سے ہماری ریسورسز کافی نہیں تھے، ہمیں 2 کوریں ریز کرنی پڑیں، ایک پشاور میں 11 کور، کوئٹہ میں 12 کور، کو 1.25 لاکھ فوجی انکریز کیا ہم نے، ایکسپینڈیچر انکریز ہوا. وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں ایک ویسٹ سے تھریٹ آیا. اب اس تھریٹ کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا، افغانستان میں افغان اٹھے اور ان میں مجاہدین اور طالبان ان کے ساتھ ملے اور روشنز کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا.
نہ کوئی، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے فوج اور
بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح قدم تھا.
اچھا
آپ ہائنڈ سائڈ کے ساتھ 20 سال بعد تو کہہ رہے ہیں، لیکن 79 میں اگر جاتے آپ، اس وقت جب آپ پریشان تھے، میں تو آرمی میں تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم کتنا پریشان تھے کہ دونوں سائڈ سے اگر وار ہوئی تو ہم کیسے اس کے میٹ کریں گے چیلنج. تو اس وقت جب ہمیں رشنز کو ڈیفیٹ کرنا تھا سوویٹس کو، تو قدم جو اٹھایا گیا کہ مجاہدین لائے جائیں اور طالبان کو بھیجا جائے افغانیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے رشنز کے اگینسٹ، یہ بالکل صحیح قدم اٹھایا گیا تھا اور میں اس وقت صحیح سمجھتا ہوں.
اچھا لیکن لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے، اور یہ بہت سی چیزیں ریکارڈ پہ بھی آئی ہیں، کہ اس زمانے میں آرمی کی الیٹ نے پیسہ بھی بہت بنایا اس وار میں. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟
بالکل غلط. میں بھی تھا وہاں، میں نے تو ایک بھی پیسہ نہیں بنایا. دیکھیں
جنرل عبد الرحمان کے بارے میں کیا کہیں،
کچھ لوگوں نے اگر جو انوالو تھے پیسے میں، وہ کوئی پوری فوج انوالو تھی، ہم اس کو پورے فوج کو لپیٹ دیتے ہیں.
نہیں نہیں، پوری فوج کی بات نہیں،
چند لوگ انوالو ہوتے ہیں جو ویپنز لا رہے ہیں، جن جو پیسے افغانستان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی اگر انسکروپلس لوگ تھے، حالانکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہر جگہ ہیں آرمی میں، لیکن اگر کسی نے بنائے ہوں گے اس نے، بٹ لیٹ اس ناٹ کرٹیسائز پوری آرمی کو کہ جی یہ انہوں نے.
اچھا جمہوریت ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، تو آرمی کیا سمجھتی ہے جمہوریت کیا ہے؟ کیا سویلین کے انڈر ہونا جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے یا نہیں؟
ہے، بہت ہے، لیکن اس جمہوریت کی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ جمہوریت الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھنے سے نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی شروعات ہے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کیسے وہ ڈیلیور کرتی ہے ملک اور عوام کے لیے، وہ ہے جمہوریت. ہم ادھر رک جاتے ہیں، میری کرب یہ ہے کہ وہاں رک گئے، الیکشن ہو گئی، الیکٹڈ گورنمنٹ، جمہوریت آ گئی، وہ جمہوریت شروع ہوئی ہے.
لیکن یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت نہیں چل رہی، اگر جمہوریت صحیح کام نہیں کر رہی، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ کیا کور کمانڈرز کو ہونا چاہیے، یا یہ اختیار عوام کو ہونا چاہیے کہ الیکشن کے تھرو اس حکومت کو باہر کر دیں؟
نہیں، بیسیکلی تو عوام کو ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں دیکھیں عوام جب ہوتی ہے، جب آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز اویلیبل ہوں. اب اگر وہ نہ ہو تو پھر عوام کہاں، عوام وہی عوام بھاگ کر فوج کی طرف جاتی ہے، فوج کہاں آتی ہے؟ میں اپنی مجھے معلوم ہے میں ایک سال فوج آرمی چیف تھا بیفور 99 ایک سال میں پورے نہ میں مجھے معلوم ہے کتنے لوگ میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ کب آپ ٹیک اوور کریں گے آپ نہیں کریں گے جب تک پاکستان جب ختم ہو جائے گا اس وقت آپ کچھ کریں گے یہ مجھے عوام کہتے تھے
عوام کے لوگ کی وجہ سے ٹیک اوور کیا
یس ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ آف دا پیپل
ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ یہ فوج کیا سمجھتی ہے
دیکھیں کانسٹیٹیوشن سیکروسینکٹ ہے لیکن اگر کانسٹیٹیوشن سے زیادہ نیشن سیکروسینکٹ ہے ہم کانسٹیٹیوشن کو بچاتے ہوئے نیشن کو ختم نہیں کر سکتے لیکن نیشن کو بچانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جا سکتا ہے وہ دانش مندی ہے اگر ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے تو ہمیں ملک کو بچانا ہے کانسٹیٹیوشن کین بی سائڈ لائن فار اے مومنٹ
آپ کے ملک سے نکلنے میں فوج نے کتنی مدد کی
ابھی
جب آپ آئے ہیں
دیکھیں مجھے معلوم نہیں ہے میں بالکل فوج سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا لیکن میں فوج کا سربراہ رہا ہوں اور اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ فوج ہمیشہ میری ویلفیئر کی طرف دیکھتی ہے
آپ کے خیال میں کیا ریاست کا اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے یا نہیں
میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے مذہب استعمال ہو رہا ہے اور مس یوز ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے کافی حد تک صرف پاکستان میں نہیں اب ہمارے یہاں یہ لڑائی ہوئی ہے بالکل اور اس میں ڈفرینسز ہیں اور ریلیجن کو مس یوز کیا جاتا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن شوڈ بی بٹوین پرسن اینڈ گاڈ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہمیں چھوڑ دینا چاہیے
تو اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اگر آپ کے خیال میں اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے اور تو کیا تبدیلی آنی چاہیے جو آپ مشورہ دیں گے اس پولیٹیکل پارٹیز کو
بالکل
کیا کریں
میں میرے زمانے میں جو ہم نے کی بھی تھی وہ ہونا چاہیے 58-2 بھی ہونا چاہیے بالکل لیکن
کن سرکمسٹانسز میں کن حالات
میں بتاتا ہوں حالات نہ وہ حالات ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے کن حالات جب گورننس خراب ہو رہی ہو آج کل کے جیسے حالات ہیں جب پاکستان نیچے جا رہا ہو لیکن کون جج کرے گا اسے ایک آدمی کو جج کرنے کی وہ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ایک اکیلا جج کر رہا ہے پرائم منسٹر ایک اکیلے کو کہ نہیں تم اچھا نہیں کر رہے جاؤ تو این ایس سی بنائی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اس کی ممبرشپ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی پریزیڈنٹ چیئرمین ہے پرائم منسٹر ہے سارے چیف منسٹرز ہیں اس میں لیڈر آف اپوزیشن چیئرمین سینیٹ اسپیکر آف اسمبلی اینڈ فور ملٹری مین چاروں فوجی سربراہ جو ہیں وہ بھی ادھر ممبر اب نہ اس میں یہ ایک اچھا ادارہ تھا جو چیک رکھ رہا تھا آن پرائم منسٹر ٹو پرفارم اگر نہیں پرفارم کرتا جیسے آج کل اگر یہ جو میں نے اس کی کانسٹیٹیوشن بتائی ہے این ایس سی کی اس میں 13 لوگوں میں سے 8 ان کے اگینسٹ ہوتے گورنمنٹ کے آج کل اگر یہ ہوتا اور وہ آواز اٹھا رہے ہوتے جی آپ ٹھیک کریں گے حکومت چلائیں اور پھر ایون پریزیڈنٹ ممنون کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہوتے کہ ان کو ڈیزالو کرو ان سے ٹھیک کرواؤ اور سب سے بڑی چیز جو آپ باتیں کر رہے ہیں آرمی چیف مارشل لا نہیں ملٹری لا نہیں لگا سکتا ہے این ایس سی میں آ کر ڈسکس کرے گا اگر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ملٹری کی ضرورت ہے کچھ کریں تو پھر کرے گا تو یہ چیزیں دیکھیں ہماری میموری شارٹ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ آرمی جو ہے اٹ از آؤٹ ٹو گریب ایوری تھنگ وی آر ناٹ آؤٹ ٹو گریب ہم صرف چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملک اور عوام کے لیے کام کرے
سویلینس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آج کل کی جو سویلین قیادت ہے اس کو آرمی کس نظر سے دیکھتی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ان پہ ان کو کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں
دیکھیں آرمی کی ہیرارکی کا تو مجھے نہیں پتہ ہے ان کے کیا ایٹیٹیوڈز ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے نہ میں کانٹیکٹ میں لیکن مجھے آرمی کا پتہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ملک کی صورتحال سے خوش نہیں ہے ناٹ ایٹ آل
کیا یہ حل ہے کہ پاکستان کو مستقل فوج کے حوالے کر دیا جائے
نہیں نہیں بالکل نہیں
تو پھر جب کسی سیاستدان پہ آپ کو یقین نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کیسے اس کا نتیجہ
نہیں 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 دیں گے جب تک کہ وہ اچھا نہیں چلائیں گے تو ہاں نہیں جائیں گے وہ اس کا سسٹم کو تبدیل کرنا ہے آپ مجھے ذرا ڈیولپنگ کنٹریز میں آ جائیں
انڈیا میں آ جائیں
نہیں انڈیا کو چھوڑیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئیں ذرا ٹھیک ہے نا ادھر آپ سنگاپور کو لے لیں تھائی لینڈ کو لے لیں ملیشیا کو لے لیں ساؤتھ کوریا کو لے لیں, آپ مجھے بتائیں ادھر یہ کتنے ترقی یافتہ ملکوں میں چلے گئے.
بالکل چلے,
ڈکٹیٹر ہر جگہ, ہر جگہ. مجھے آپ چیلنج کریں کہ نہیں صحیح کہہ رہے,
تو پاکستان کو ڈکٹیٹروں نے ٹھیک کیوں نہیں کیا پھر؟
کیا ٹھیک, لیکن اس کے بعد جب گئے تو بیڑا گھر, پھر اسی لیے دوسرا آ گیا, وہ انہیں ٹھیک کیا, پھر گئے, پھر بیڑا گھرک. پھر
بلوچستان میں کیا آپ نے غلط کیا اتنا کہ حالات اب تک نہیں سدھرے؟
بلوچستان میں بالکل سدھرے ہوئے تھے جب میں تھا, تھوڑی سی کھٹ پٹ ادھر, یہ سمجھنا کہ سدھرے ہوئے. جب کوئی گرلا وارفیئر میں انوالوڈ ہونا اور کوئی بیرونی ملک ان کی مدد کر رہا ہو تو وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتا.
یہ جو باڈیز ملتی ہیں وہاں سے, مس شدہ جو لاشیں ملتی ہیں, یہ کون پھینک رہا ہے؟
یہ آپ, یہی پرابلم ہے. آپ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فوج یہ کرتا ہے.
میں تو پوچھ رہا ہوں آپ, مجھے نہیں پتا.
کوئی کرتا ہوگا, دیکھیں یہ چیزیں بہت تھی, مجھے بھی نہیں معلوم ہے کون کرتا ہے, آئی ڈونٹ نو.
لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومتی ادارے
تو لگائیں گے, وہ تو لگائیں گے, حکومتی ادارے کرتے ہوں گے. بالکل غلط ہے, یہ کوئی نہیں کرتے ہوں گے, وہ خود کرتے ہوں گے.
آپ کے خیال میں کوئی اس پہ کمیشن بننا چاہیے؟ کیونکہ الزام در الزام سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بلوچستان میں کوئی کمیشن بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیٹ کرے کہ کون کیا کر رہا ہے؟
یہ ڈیولپنگ ملک جو ہے نا, کمیشن بالکل بنائے, ٹھیک ہے, لیکن ان ڈیولپنگ ملک میں اس طریقے کے کمیشن اور کمیٹی سے کام نہیں چلتا ہے. جب ملک کی سالمیت کوئی چیلنج کر رہا ہے, بیرون ملک بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ہم نہیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اس کو مارنا چاہیے. ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے, پاکستان سب سے پہلے پاکستان. اس کو کوئی چیلنج کرے گا اس کو مارا جائے گا, اور اس کو چیلنج نہیں کرے گا, پاکستان کا حب الوطن ہے, اور وہ کوئی سجیشن دے رہا ہے, سو بسم اللہ آئیں بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے.
پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے بات کر رہے تھے, اور اس انٹرویو میں جنرل مشرف نے کہا کہ فوج اور ڈکٹیٹر ملک کو ترقی کی ٹریک پر آگے لے جاتے ہیں لیکن سویلینز آ کر اس کو پٹری سے اتار دیتے ہیں. اس پر رد عمل میں حکمران اتحاد میں شامل جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایسے افراد تو لوگوں کو منقسم کرنا چاہتے ہیں.
نئی جنگ شروع کر دی ہے جنرل مشرف نے, آج اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہ ڈکٹیٹر نے ہمیں رمن کو بچایا ہے اور سیاستدانوں نے بیڑا گھر کیا ہے. اتنی جرت کے ساتھ آج یہ بات کہنا, آپ وہ لوگ ہیں کہ جو ملٹری اور سول تنازعات اور جھگڑے اور باہمی ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کو نہیں ختم ہونے دیتے, آپ اس قوم کو ایک قوم نہیں ہونے دیتے. ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ تحفظات کی نظر سے دیکھتے رہیں, ہمیں یہ جھگڑے نہیں چاہیے. اس ملک کا ایک آئین ہے, ہم نے بھی اس آئین کی قسم آیا ہے اور سب نے اس کی قسم کھایا ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے. تو پھر جب پاسداری کرنی ہے تو پھر آئین کے مطابق چلیں.
یہ تھے مولانا فضل الرحمان.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. لیلا ملیلا,
ایسی ہوں لیلا. بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, سارا زمانہ, حسینوں کا دیوانہ. باکس آفس کا بادشاہ کون ہے؟
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کے معاملے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے اس بارے میں اپنی کیا رائے بھیجی ہے.
کومل کبیر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. پرائم منسٹر کے کرپشن کے چارجز کے اوپر نااہلی میرا خیال ہے کہ ایک بہت مثبت قدم ہے ایک کرپشن سے پاکستان کی طرف. البتہ اس سلسلے کو اب رکنا نہیں چاہیے اور جوڈیشری کو باقی سیاستدانوں کے لیے بھی اتنا ہی ایفیشینٹلی پرفارم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک صحیح معنوں میں کرپشن سے پاک ہو سکے اور ہم بجائے پیچھے جانے کے باقی ممالک کی طرح ترقی کی دوڑ میں شامل.
میرا نام شوزہ بسکری اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر ایک عام شہری کی حیثیت سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حیرت اور افسوس ہے. یعنی پارلیمنٹ کے خلاف اس سے پہلے جو طریقہ کار استعمال ہوتا تھا اب اس طریقہ کار کو ہٹا کر ایک اور طریقہ کار لے کر آگے ہیں لوگ. مطلب کہ پاناما کا مسئلہ تھا اس مسئلے پر کچھ نہیں ہوا لیکن آرٹیکل 62-63 لگا دیے. اب یہ آرٹیکل 62-63 جس پر بھی چاہیں گے لگائیں گے اور تو وہ نااہل ہو جائے گا. یعنی پارلیمنٹ اگلے جب تک آرٹیکل 62-63 پر کچھ نہیں کرتی تب تک یہ آرٹیکل ایک تلوار کی صورت میں جو بھی پارلیمان کا سربراہ بنے گا ملک کا وزیر اعظم بنے گا منتخب ہوگا اس کے اوپر یہ تلوار بن کر لٹکتا رہے گا.
سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی پر سامعین کی ریکارڈ کروائی گئی کالز تو سنی آپ نے. آئیے اب سنتے ہیں کہ صبح پنجاب کے ڈیرہ غازی خان سے ایک سامع پاکستان میں حالیہ جاری سیاسی بحران پر عدلیہ کو کیا مشورہ دیتے ہیں.
میرا نام ملک محمد عظیم ڈکنا. میرا سوال سپریم کورٹ سے ہے کہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک نظام نہ بدلا جائے. جس ملک کے بچے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچرے میں اپنی روزی ڈھونڈتے ہیں ان بچوں پر خدا رحم کریں اور اپنی قوم پہ رحم کریں. شکریہ. یہ نظام بدلیں.
یہ تو تھے ملک محمد عظیم جنہوں نے نظام کو بدلنے کی التجا کی. یہ اگلی کال صبح سندھ سے ہے اور ہمارے ان سامع نے تعلیمی ادارے نہ ہونے پر اپنے وزیر اعلیٰ سے کیا درخواست کی سنیے.
صبح سندھ سے سونو خان نگوانی بلوچ. ہمارے گاؤں میں تعلیم کا کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے. سینکڑوں بچے اور بچیاں تعلیم رحمت سے محروم ہیں. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ اسکول قائم کریں اور بچوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچائیں.
چلیے اب آخر میں شامل کرتے ہیں سامعین کے حکام والا کے لیے بھیجے گئے علاقائی مسائل. اور صبح بلوچستان سے ایک سامع کا آلودہ پانی کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجا گیا پیغام.
میں بلوچستان سربت سے بات کر رہا ہوں. میرا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رانا سلاور زیری سے درخواست ہے کہ وہ اب کے پانی کا مسائل حل کرے کیونکہ وہاں گندے پانی کی وجہ سے سارے لوگ 80% لوگ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو رہے ہیں.
اور صبح بلوچستان سے ہی بھیجا گیا یہ اگلا پیغام بھی شامل کرتے ہیں.
غلام قادر ہمیں ضلع شرانی کے رہنے والا ہوں اور ہمارے علاقے میں سیلاب کی مشکلات بھی آیا اور یہاں اسکولوں کی کچھ ترتیب نہیں ہے اور ہمیں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ ہمارے کچھ تحفظ کرو.
اور سنیے کہ ڈی جی خان کے قبائلی علاقے سے ایک سامع حکمرانوں سے اپنے علاقائی مسائل بتانے کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے پر شکایت کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں.
ڈی جی خان کے قبائلی علاقہ دیر بطر سے بات کر رہا ہوں. حکمران یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے لیکن عوام کو وہ ترقی کہیں سے نظر نہیں آ رہا. جو دیہاتی لوگ ہیں وہ بےچارے سڑک نہ ہونے کی وجہ سے اپنا راشن 10-10 15-15 کلو میٹر تک اونٹوں اور گدھوں پر لاد کر لے آتے ہیں. سڑک بجلی ہسپتال وہ تو دور کی بات ہے لیکن قبائلی لوگ پینے کے لیے صاف پانی سے محروم ہیں. قبائلی لوگ جو تالابوں کا پانی استعمال کر رہے ہیں اسی تالابوں میں مگرمچھ بھی تیر رہے ہیں. گدھے اور جنگلی جانور بھی وہاں پانی پیتے ہیں لیکن یہ حکمران اتنا ظالم ہیں کہ کسی نے آج تک قبائلیوں کا کچھ بھی نہیں کیا. ہر کوئی اپنا 5 سال دور حکومت میں اپنا جیٹ بھر کر چلا جاتا ہے.
اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجئے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1119. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
70 سال پہلے تقسیم ہند میں تقریباً 1.25 کروڑ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. مورخین کا خیال ہے کہ سانحے کی سب سے بھاری قیمت شاید پنجاب کو دینی پڑی تھی. پنجاب کے ایک ضلع فیروزپور کی قسمت کا فیصلہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سرل ریڈ کلف نے ایک لنچ پر کیا تھا. ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکرٹری کرسٹوفر بومونٹ کے مطابق ریڈ کلف پنجاب کی حدود तय कर चुके थे और फिरोजपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन माउंटबेटन के साथ इस लंच पर मुलाकात के बाद फिरोजपुर इंडिया को दे दिया गया। आखिरी वक्त पर किए गए इस फैसले से उस वक्त फिरोजपुर में आबाद लाखों लोगों की जिंदगियां यकसर बदल गईं। हमारे साथियों शिराज हसन और इशलीन कौर ने दो ऐसे अफराद से बात की है जिन्होंने बंटवारे के सानहे को करीब से देखा था, एक ऐसी खातून जिन्हें फिरोजपुर छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे वो शख्स जो इंडिया में ही रहे। इन दोनों की कहानी सुना रही हैं इशलीन कौर।
मीना बीबी बंटवारे से पहले फिरोजपुर में रहती थी। बंटवारा होने से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें पता लगा कि उन्हें फिरोजपुर छोड़कर सरहद पार नए मुल्क जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के बूरेवाला गांव में बसी मीना बीबी 70 साल पहले हुई इस त्रासदी को भुला नहीं पाई
है। बड़े औखे आए ते आए बड़े औखा कुड़िया जवाना सी ना जेड़िया हैं ते तोवा मेरी मुंह काले करके ते मिट्टियां ला के ते भज नस के पाकिस्तान वाले।
रामपाल शोरी पिछले 84 सालों से फिरोजपुर में रहते हैं। हिंदू होने की वजह से शोरी को अपना मुल्क छोड़ना तो नहीं पड़ा, लेकिन अपनों को खोने का गम उन्हें आज भी है।
हालात इतने खराब थे ते हर एक आदमी तैयार बैठा था भागने के लिए कि पता नहीं कैसा वक्त आ जाए, और लेडीज़ पर्टिकुलरली 3-3 ड्रेसेस ऊपर नीचे पहन के रखती थी कि अगर दौड़ना पड़ा तो किधर जाएंगे, कम से कम कपड़े तो होंगे पास।
मीना बीबी और शोरी जैसे लाखों लोगों का बचपन नक्शे पर खींची गई एक लकीर के कारण तबाह हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन और सिरिल रैटक्लिफ ने आखिरी पल में बंटवारे की लकीर में ये बदलाव किया जिससे फिरोजपुर में रहने वाले हजारों लोगों की जानें दांव पर लगी, और जो इस त्रासदी से बचकर निकले उनके लिए जख्म आज भी हरे हैं।
सारा कुछ ही छड़ अंदर लेना चकना की सी आदमी जानना लेके हो आ गई। मेरे पेके ना कसूर टकरे वो थे मेरे प्यो दे तेज साफा तो गाल कुटता है ना, मैं आपकी कोट का बिल खाखी कुटती और गाल पाई नीले इतने मेरे ट्रंक पिया हिंदुस्तान का तोबा मेरी तोबा वो दे चो किसी ने सलवार दे किसी ने कुटती दे किसी ने लीला दे।
शोरी ने 12 साल की उम्र में जो मंजर देखा वो 70 साल बाद भी भूल नहीं पाए हैं।
जब ट्रेनें आती थी फ्रॉम लाहौर साइड, उनमें जख्मी लोग ऊपर बैठे हुए होते थे, किसी का बाजू कटा, सिर में इंजरी है, किसी के कुछ, और जो किलिंग्स थी वो मोस्ट ब्रूटल कह सकते हैं आप, ह्यूमैनिटी से बहुत नीचे आदमी जब चला जाए तो इंसानियत से गिर जाए, तो ऐसी थी कि कत्ले आम था।
सिरिल रैटक्लिफ के निजी सचिव क्रिस्टोफर बोमोन ने 1992 में द टेलीग्राफ में रैटक्लिफ और माउंटबेटन के बीच हुए उस लंच के बारे में लिखा जिसमें उन्हें बताया गया कि रैटक्लिफ पंजाब की सीमा पहले बना चुके थे। उस नक्शे में फिरोजपुर पाकिस्तान को दिया जाना था, लेकिन माउंटबेटन के कहने पर रैटक्लिफ ने फिरोजपुर हिंदुस्तान को दे दिया। क्रिस्टोफर बोमोंट के बेटे रॉबर्ट बोमोंट ने बीबीसी को बताया कि उनके पिता के मुताबिक पंजाब में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी माउंटबेटन को लेनी चाहिए थी।
My father despised Mountbatten.
मेरे पिता माउंटबेटन से नफरत करते थे। बंटवारे की लकीर के फैसले से वो काफी परेशान थे क्योंकि लकीर का फैसला तो पहले ही हो चुका था। दस्तावेज पंजाब के गवर्नर सर एवन जेनकिंस ने दे दिए थे और सबको पता था कि लकीर कहाँ बनने वाली है। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि माउंटबेटन नेहरू के दबाव में आ गए जिस वजह से हजारों मासूमों की जानें गईं। मेरे पिता को पता था कि बंटवारे का नतीजा बुरा होगा, लेकिन आखिरी वक्त में लकीर बदलने से हालात बदतर हो गए।
रैटक्लिफ और माउंटबेटन के एक छोटे से फैसले ने सिर्फ मीना बीबी और शोरी की नहीं बल्कि ऐसी हजारों जिंदगियां बदल डाली और उसके जख्म 70 साल बाद भी ताजा हैं।
इशलीन कौर। और आज सरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे सलीम अहमद, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे एलिस्टर बीविस और आमिर सिद्दीक। अंबर खैरी को अब इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियाँ सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
پاکستان میں دو روز کی مشاورت کے باوجود نو منتخب وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ممبران کے ناموں کا اعلان نہیں کر سکے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے فوج پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، جس میں ایک میجر سمیت 3 فوجی مارے گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کا اعتدال پسند حزب مخالف کے ساتھ شام میں تیسرا ڈی اسکیلیشن زون بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ چین کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک 23 سالہ قوی الجثہ پینڈا نے 2 بچوں کو جنم دے کر اب تک کی معمر ترین پینڈا بن گئی ہیں۔ چین کے وولنگ نیشنل ریزرو کا کہنا ہے کہ ہینری اور اس کے نر اور مادہ بچے مکمل صحت یاب ہیں۔ اور دنیا کے مہنگے ترین فٹ بالر نیمار کے مستقبل کے معاملے پر تنازع میں فرینچ فٹ بال لیگ نے اپنی اسپینش ہم منصب لا لیگا سے کہا ہے کہ وہ نیمار کے بارسلونا سے پی ایس جی کلب میں شمولیت میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔